تک عذاب دے. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں یہ کچھ 14-15 آیات یہ بہت عظیم ہیں, لیکن میں یہاں تیزی سے گزروں گا اس لیے کہ یہ مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں. اس کے بعد ایک اہم مضمون آئے گا جو اس صورت کے عموم سے متعلق ہے, اس پر ہم کچھ توجہ سن کریں گے. ترغ عالمین مشفقین مما کسبوا, یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. دیکھو گے تم ظالموں کو, لرز رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے خیال سے. معلوم ہوگا کہ اب تو حاضر ہو جائے گا سر. مما کسبوا وہو واقع بہم, اور وہ جو ہے ان پر واقع ہونے والا ہوگا, ان کی شامت ان کے اوپر آنے والی ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات, اور جو لوگ ایمان لائے تھے جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے پاس ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک ھو الفضل الکبیر, یقیناً یہی بہت بڑا فضل اور بہت بڑی بزرگی اور کامیابی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ہے وہ جس چیز کا بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے اہل ایمان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا, ہاں ایک بات کا تمہیں حوالہ دے رہا ہوں کہ کچھ تو قرابت کا پاس کرو. اسے اہل تشیع نے جو معنی پہنائے ہیں وہ بالکل غلط ہے کہ حضور نے اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے اور اپیل کی ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ حضور کے مقام سے بہت فرو تر ہے یہ بات, یہ تو پھر کوئی اجرت طلب کرنے والی بات ہو گئی معاذ اللہ, ہرگز سایہ نشان نہیں. حضور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ صرف یہ ہے جو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ قرابت کا لحاظ کرو. تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم میرے در پہ ہو گئے ہو, میرے خون کے پیاسے ہو گئے, حالانکہ میں خود تم میں سے ہوں. میں تم قرابت ہی کا پاس کروں اگر کوئی اور بات نہیں رہ گئی ہے. کم سے کم اس قبائلی معاشرے کے اندر یہ چیز ایسی تھی بڑی مستحکم تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے جو بھی قبیلے کا جو آدمی ہو اس کا ساتھ دیتے تھے, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. اور یہی بات تھی کہ ابو طالب نے ساتھ دیا اور انہوں نے آخری وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ان کے اندر طاقت تھی اس کے مطابق حفاظت کی. تو در حقیقت یہ بات ایک دلیل کے طور پر کہہ رہے ہیں, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, یہ ضرور چاہتا ہوں کہ کچھ قرابت کا پاس کرو, میرے در پہ آزار نہ ہو جاؤ, میرے خون کے پیاسے نہ ہو جاؤ, میری بات سنو تو صحیح, اس پر غور تو کرو. تم خود نہیں سنتے ہو اوروں کو تو سننے دو. یہ در حقیقت اس اپیل کا انداز ہے اتمام حجت کے درجے. الا المودۃ فی القربیٰ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا, جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے اندر نیکی کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ان اللہ غفور شکور, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور شکور ہے. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ جڑ لیا ہے کہ قرآن خود کمپوز کیا اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دل پر مہر کر دے. یہ مضمون ذرا مشکل ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اس مضمون کا مثنی آیا ہے, اس کے حوالے سے آسانی سمجھ میں آ جائے گا. یاد کیجیے, وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے آپ پر وحی کیا ہے یہ آپ سے سلب کر لیں, آپ کے سینے میں سے اسے نکال لیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں یہ محمد کا اپنا نہیں ہے, یہ ہمارا عطا کردہ ہے, ہم نے ہی عطا کیا ان کے قلب مبارک پر نازل کیا, ہم چاہیں تو جب چاہیں اسے سلب بھی کر سکتے ہیں. یہ در حقیقت تو سے کہا جا رہا ہے, یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن ان کا گھڑا ہوا نہیں ہے, یہ ہم نے اتارا ہے, ہم جب چاہیں ان کے قلب پر مہر لگا دیں گے کہ قلب پر پھر قرآن نازل نہ ہو سکے. وہی تو محبت وحی ہے, وحی کے اترنے کی جگہ. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اور اللہ تعالیٰ باطل کو محو کر دے گا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, حق کا حق ہونا ثابت کرے گا اپنے کلمات سے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے حالات سے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ, اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور دعائیں قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اس ایک صفحے پر آپ نے غور کیا ہو تو آمنوا وعملوا الصالحات تین دفعہ اس کی تکرار ہوئی. محض ایمان نئی ایمان کے ساتھ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا لازم، ہر جگہ پر اس کو دوہرا دوہرا کر لایا جا رہا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کھول دیتا، کشادہ کر دیتا، تو یہ تو بغاوت کرتے زمین میں اور فساد مچاتے۔ ابھی تو ان کے اندر احتیاج کا یہ عالم ہے، تب ان کی سرکشی جو ہے اتنی ہے۔ اگر فراوانی کے ساتھ رزق مل رہا ہوتا تو یہ کیا کرتے، ان کی گردنیں کتنی اکڑتی۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ انہ بعباده خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وینشر رحمتہ، اور پھیلا دیتا ہے اس بارش کے ذریعے اپنی رحمت۔ وہ الولی الحمید، اور وہ ولی ہے، حمایتی ہے، حمید ہے، محمود ہے اپنی ذات میں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ وما بث فیہما من دابۃ، اور ان دونوں میں جتنے جاندار اس نے پھیلا دیے۔ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب پھیلانے والا ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے گا سمیٹ لے گا اور جمع کر لے گا۔ فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ فما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہاڑ جیسے جہاز جو ہے وہ سمندروں کے اندر چلتے ہیں، اس میں بلند و بالا۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے، یہ اس دور کے لیے ہے جبکہ سارا جو بادبانی کشتیوں کا معاملہ تھا ہوا کے رحم و کرم پر۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، کھڑا کر دے۔ فیضلن رواقب علی ظہری، تو وہ جو پہاڑ جیسے جہاز ہے وہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اب چلیں کیسے اگر ہوا نہیں چل رہی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، احسان ماننے والے ہیں۔ اور یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے کرتوتوں کی باعث۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی خطائیں تو وہ معاف فرماتا ہے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، اور جان لے وہ لوگ کے جو ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اب آ رہا ہے وہ مضمون جس کا میں نے حوالہ دیا، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جو جمعیت درکار ہے، جو لوگ مطلوب ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام ہر وہ شخص نہیں کر سکتا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، پہلے اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے۔ یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ اس کے لوازم ہے کہ اگر ہوں گے تو دین قائم ہو سکے گا، غالب ہو سکے گا۔ یوں سمجھئے ایک جملے میں کہ صحابہ کرام کا جو نقشہ تھا، ان کے جو اوصاف تھے، اگر ان کا کوئی عکس نہیں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے تو لاکھ ہم جو ہے کہتے رہے کہ ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں، دین قائم نہیں ہو سکے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے کہ ہر کام کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، کچھ اس کی لازمی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں چند آیات کے اندر ان اوصاف کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اقامت دین یا میزان خداوندی کو نصب کر دینا، اور عدل و قسط کا جو نظام ہے اللہ کے دین کا، شریعت کا، اس کو نافذ کر دینا کن لوگوں کا کام ہے، ان میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ ذرا غور سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں یہ آرزو اور امنگ پیدا کرے کہ ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے اقامت دین کی اس جدوجہد کے لیے۔ مجھے اس امنگ اور آرزو کے حوالے سے اقبال کا شعر یاد آیا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ آرزو کون سی ہے؟ مال کی آرزو تو کبھی مرتی نہیں، وہ تو جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے آرزو جوان ہوتی چلی جاتی ہے، قبر میں ٹانگے لٹکائے بیٹھے ہیں اور وہ دولت کی آرزو جو ہے اس کو بھی ختم نہیں ہوتی۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آرزو جو انکا ہو گئی ہے، کہیں ہے ہی نہیں، اور کبھی کسی کے دل میں جاگتی بھی ہے تو فوراً ہی مر جاتی ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ وہ آرزو کون سی ہے؟ وہ یہ آرزو ہے اللہ کے دین کے غلبے کی آرزو. ہماری گردنیں کٹے ہم سرخرو ہو اللہ کے ہاں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ آرزو ہے جو ان کا ہو گئی. اب وہ آرزو اللہ پیدا کرے, لیکن اس کے لیے پہلے یہ صفات لازمی ہے وہ پڑھ لی. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. پہلی بات یہ کہ جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس حیات دنیا میں, اسے بس برتنے کی چیز ساز و سامان تو سمجھو, دل نہ لگاؤ, محبت نہ کرو, اور جان لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اپنے رب پر اور اسی پر توکل کرتے ہو. پہلی بات ہے آخرت کا یقین اور فیصلہ کر لینا کہ ہمارا مطلوب آخرت ہے, دنیا نہیں. دنیا جو ہو جائے مل جائے, روٹی روکھی مل جائے, کھانے کے ساتھ مل جائے, سوکھی مل جائے, ٹکڑی مل جائے, ایک مل جائے, آدھی مل جائے, جو مل جائے سرے تسلیم خم. لیکن یہ کہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے اور ہمارا مطلوب آخرت. فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. توکل اللہ پر, اپنے زور بازو پر نہیں, اپنی صلاحیتوں پر نہیں, اپنی قوتوں پر نہیں, بلکہ صرف اللہ کی ذات پر. کر گزرو جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہے, لیکن توکل اللہ پر. نمبر دو, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور وہ لوگ جو بچے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یہ دو وصف آیت میں, دو اس میں آئے تھے کہ ترجیح آخرت, آخرت کو مطلوب بنانا اور توکل علی اللہ, دو وصف ایک آیت میں, دو اس میں آئے. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے, یہ بہت اہم ہے مضمون. بعض لوگ اپنے تزکیے میں رگڑ رگڑ کے, مانج مانج کے وہ اپنی ذات کے اوپر ہی ساری عمر لگا دیتے ہیں, اور وہ تصور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کامل ہو جائیں تو کوئی کام آگے کرے. تو کامل تو ہو سکتے ہی نہیں. وہ تو کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ہو گیا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. اس لیے کہ کمال کس کو حاصل ہوگا؟ وہ معصومیت انبیاء کے ساتھ ختم ہوئی. اب کوئی نہ کوئی خطا, کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی دھبا, کوئی دامن پر داغ, یہ تو رہے گا. اس کی وجہ سے اقامت دین کی جدوجہد سے باز نہ رہو, لیکن بڑے بڑے کاموں کو چھوڑنا ہوگا, حرام چیزوں سے مجتنب ہونا ہوگا, فرائض کا پابند ہونا ہوگا. یہ ہے دو چیزیں کہ جو شرطیں لازم. باقی مزید اصلاح کرتے رہو, اپنے دامن کو دھوتے رہو اور اصلاح کرو اور تصفیہ کرو, لیکن اس پر اس کو مؤخر نہ کرو جد و جہد کو. دعوت اور اقامت کی جد و جہد ساتھ ساتھ چلے مزید تصفیہ کے حصول کے. یہ ہے عملی شکل, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ خانقاہی نظام وجود میں آ جائے گا, وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہ ہی ہے فقط اندو ہو دلگیری, کہ وہ اپنی اصلاح جو ہے وہ تو ہوتی رہی ہے نسل بعد نسل, لیکن یہ کہ آگے میدان میں آ کر باطل کو للکارنے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ ہے در حقیقت اس کا جو فرق بیان کر دیا گیا, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہو. باقی رہ گیا یہ کہ اگر چھوٹے دام دھبے ہیں تو ان کو دھونے کی کوشش کرتے رہیں, یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کو اپنی تکمیل پر مؤخر نہ کرے. چوتھی بات, وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَقْتُرُونَ, غصہ آ جائے تو غصے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں, بخش دیں, معاف کر دیں, پھونک دیں غصے کو. یہ اصل میں وہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورہ حمیم سجدہ کے ضمن میں, کہ یہ دعوت کے مرحلے کی شرطیں لازم ہیں. دعوت کے مرحلے میں اگر آپ نے کرکی بکرکی جواب دینے شروع کر دیے تو آپ کی دعوت آگے نہیں پھیلے گی. وہاں یہی ہے کہ غضب جو ہے اس کو پی جائے. کاظمین الغیظہ والعافین عن الناس, اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اب تیسری آیت, والذین استجابوا لربہم, اور وہ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. میں یہ آپ حضرات کو توجہ دلا رہا ہوں, اس پوری صورت میں ابھی تک فعل امر صرف ایک آیا ہے جمع کی چیزیں میں, باقی حضور سے خطاب کر کے فل زالے کا فدو وسطم فیل امر آئے ہیں, لیکن یہ کہ جمع کے سیدھے میں صرف ایک آیا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یہ اس کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ رب کی اس پکار پر نبے کہتے ہیں کہ رب ہم حاضر ہیں، تیرے دین کے سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری پکار پر ہم حاضر ہیں، اگر تیرے دین کے لیے تن من دھن لگانا ہے لگانے کے لیے تیار ہے. یہ ہے در حقیقت والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ ان کی اجتماعی زندگی کا ایک فتول ہے، الصلاۃ و عماد الدین، وامرهم شورا بینہم، اور اپنے معاملات باہم مشورے سے طے کرتے ہیں، کوئی اتھارٹیٹیو انداز نہیں بلکہ باہمی مشاورت کے ساتھ کام کرنا. اگرچہ مشاورت کا ایک نظام ہمارے دین کا ہے، ایک نظام مغربی جمہوریت کا ہے، پھر یہ کہ ایک مشاورت کا نظام ہے حکومت کی سطح پر، ایک مشاورت کا نظام ہے تحریک اور جماعت کی سطح پر، یہ چار چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ڈسیزن جو ہے بائی کاؤنٹنگ آف ووٹس ہوں گے، ایک پی ایچ ڈی ہو یا دین کا بہت بڑا عالم ہو اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک ادنا جاہل گوار جسے الف کا نام دے نہیں آتا اس کا بھی ایک ووٹ. یہ مغربی جمہوریت ہے، اسلام کی جمہوریت یہ نہیں. نمبر دو، ایک ہے حکومت کی سطح کی جمہوریت اور ایک ہے جماعت کی سطح پر جمہوریت. حکومت کی سطح پر چونکہ سب لوگ لازماً شریک ہوتے ہیں اس میں، جو بھی اس کے ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں، لہذا ان سب کو ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے رائے لی جائے، جبکہ جماعت کے اندر شامل ہونا نہ ہونا ایک شخص کی اپنی ضوابط پر ہے. آپ کا دل ٹھکتا ہے تو آئیے، دل نہیں ٹھکتا تو نہیں آئیے، آپ کا کسی اور جماعت میں دل ٹھکتا ہوا تو نہیں جائیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین قائم کرنے کی جد و جہد فرض ہے، باقی یہ کہ ہمارے ساتھ آ کر اگر ہم پر اطمینان ہو ہمارے ساتھ آئیے، ہم پر اطمینان نہیں ہے تو آپ کو جس پر اطمینان ہو اس کے ساتھ جائیے، کسی پر اطمینان نہیں خود کھڑے ہو جائیے اور پکاریے لوگوں کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، جماعت بنائیے. لہذا یہاں پر جو صلاحیت ہوگی اس میں یہ کاؤنٹنگ آف ووٹس کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بعد میں عرض کر دوں گا. یہاں پر ہوتا ہے یہ کہ بات کہی جائے، مشورہ دیا جائے، پھر صاحب امر پر چھوڑ دیا جائے کہ جو فیصلہ وہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اقلیت کی تعداد کے ساتھ اس کی رائے زیادہ ہو اور وہ اس کو قبول کر لے، یہاں اقلیت اور اکثریت کے فیصلے نہیں. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد. جہاں جسمانی توانائیاں چاہتی ہے وہاں مالی ذرائع بھی چاہتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. لہذا جو لوگ بھی اس میدان میں آئے وہ اپنی جیبوں سمیت آئے، وہ اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے بھرپور انداز میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، جس کی کامل ترین مثال ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جن پر اگر زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ دیتے ہیں. یہاں ذرا ٹون بدل گیا ہے اگر آپ غور کریں، ابھی تک تو ٹون یہ تھا کہ ادفع باللتی احسن واذا غضبوهم ینتصرون، یہاں ٹون بدل گیا، جب ان پر زیادتی کی جائے تو بدلہ لیتے ہیں. یہ اقامت کے مرحلے میں نے عرض کیا تھا کل بھی، جو کہ بدلی دور آیا ہے محمد الرسول اللہ کا، اپنے بدلہ بھی لیا. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عذاب میں بنو قریظہ کے تمام مردوں کو ذبح کروایا حضور نے، یہ بدلہ تھا، یہ ان کی غداری اور عین حالت جنگ میں جبکہ تین اطراف سے دشمن آ گئے تھے، لارے آسین بن کر انہوں نے جنگ جو مارا ہے سانپ نے، تو وہ اس کے مستحق تھے. اور محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ کہ پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کرا دینا، یہ آپ کو کرنا پڑا ہے. اقامت کے مرحلے پر آ کر وہ جو ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں اور سب کے ساتھ یہ کریں، وہ گاڑی یہاں نہیں چلے گی. وہ دعوت کا مرحلہ تھا جبکہ آپ ایک جماعت تیار کر رہے تھے، ایک نیوکلیس ابھی آپ تیار کرنے کے اس پروسیس میں سے گزر رہے تھے، اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے. اب جب اقامت کا مرحلہ آیا ہے تو ہے جیسا کہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، جیسے وہ زیادتی کرتے ویسے تم زیادتی کرو، جیسے کہ آپ پڑھا ہے سورہ نحل کے اندر، آپ پڑھا ہے اس پر کہ جو لوگ تمہارے اوپر زیادتی کرے جزاء سیئت مثلها، ویسی ہی برائی اس کا بدلہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے ٹھوک کر مقابلہ کرو. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، وہاں سے نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ سارا جو ہے بدلے کا انداز، یہ ہے اقامت کے مرحلے پر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد جب آئے گی تو وہ بدھ مت کے بھکشوؤں کے ہاتھوں دین غالب نہیں ہو سکتا، وہ مجاہدین کے ہاتھوں غالب ہوتا ہے، کہ جن کے ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت دشمنان خدا کی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, جب تک یہ شکل نہیں بنتی دین قائم نہیں ہوتا. بجدا سید ان سید المسلوہ, اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. سمن آفا و اسلحہ, پھر جو معاف کر دے اصلاح کر لے, فاجر ہوا اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یہاں دیکھنا ہوگا کہ معافی میں اگر کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے, معاف کر دیا جائے. جیسے آپ کے علم میں آ چکا, ہم پڑھ چکے ہیں اب سورہ انفال میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلیم نہیں فرمائی کہ ان کا ذرے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا جائے, بلکہ یہ کہ وہاں ٹوک دیا گیا کہ اگر پہلے سے وہ آیت نہ اتر چکی ہوتی کہ تمہیں چوائس لیا گیا تھا, تم نے اس چوائس کو ایکسرسائز کر لیا اس لیے پکڑ نہیں ہوئی, ورنہ بہت سخت سزا ملتی. اس لیے کہ ابھی تو کفر کی سرکوبی ہوئی تھی, سانپ کا سر کچلا نہیں گیا. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے یہ پھر آئیں گے, اور آئے وہ اگلے سال آ گئے. جن کو چھوڑا گیا تھا ان کی اکثریت پھر اگلے سال چڑھ کر آ گئے کہ نہیں, یہ بات ہے. جان لیجئے کہ یہاں کسی اور مزاج کی ضرورت ہے اس مرحلے پر آ کے, اور یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرا ذہن ادھر منتقل ہوا تو میں آپ کو اس میں شریک کر لوں کہ یہ کمال آپ کو اور کسی انسان میں نظر نہیں آئے گا کہ جملہ مراحل جو ہے انقلابی جد و جہد کے, ان میں سے ہر مرحلے پر حضور ہی نے رہنمائی فرمائی. جنگ میں سپہ سالار بھی ہے اور بازار اکاس میں مبلغ بھی ہے, طائف کے میدان میں پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنی قریظہ کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے. یہ سارا معاملہ مکے میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا ہے کہ ربو فن تو مت رکھا, اس لیے کہ سانپ کا سر کچلا جا چکا, اب کوئی حرج نہیں ہے معافی, عام معافی کا اعلان ہو جائے. کفر کی قبر ٹوٹ چکی, اس کا سر کچلا جا چکا, لیکن یہ کہ یہ ساری شانیں آپ کو نہیں ملیں گی کسی اور شخصیت کے اندر جمع, اوروں میں کیا ملیں گی, خود انبیاء کرام میں سے بھی کسی اور میں. یہ جامعیت کبریٰ کہ پوری جد و جہد ایک لائف اسپین میں مکمل ہو گئی ہو, اور ہر مرحلے پر قیادت و قیادت و رہنمائی محمد رسول اللہ بنفس نفیس فرما رہے. ولمن انتصر فمن افا و اسلح فاجرہ علی اللہ, جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین, وہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ ہی, اور جو شخص انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا جائے, فاولئک ما علیہم من سبیل, تو اس پر کوئی ملامت نہیں کوئی الزام نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا, کیوں معاف کر دینا چاہیے تھا, اس کا اختیار ہے. اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے, اس کی ثواب دید پر ہے, وہ چاہے تو چھوڑے چاہے تو معاف کر دے چاہے تو بدلہ لے. لیکن اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی درجے میں ملامت نہیں کر سکتے. وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ملامت ان کے لیے ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق, اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ آٹھ آیات ہیں, وہ تین آیات, یہ آٹھ آیات, یہ آگے اب دو آیات اور آئیں گی. یہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل ایکسس ہے یہ اس مضمون کو واضح کر رہی ہے. اب آگے چلیے, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ, جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اب کوئی اس کے لیے اس کا پشپنا اور حامی نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ, ذرا نقشہ دیکھیے, ایسی تصویر حال کی گئی ہے, تم دیکھو گے ظالموں کو. لما رآوا العذاب, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, اب جہنم کے کنارے لا کر کھڑے کر دیے گئے. یقولون هل الى مرد من سبیل, اب وہ کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کوئی راستہ ہے بچ نکلنے کا, کوئی یہاں سے لوٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے کہ نہیں. وتراهم يعرضون عليها, تم دیکھو گے انہیں پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر. خاشعین من الذل, ذلت سے ان کی نگاہیں زمین میں دڑی ہوئی ہوں گی. ينظرون من طرف خفی, جسے آپ کہتے ہیں کلنکیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہونے والا ہے, یعنی یہ کہ آنکھ کھول کر مواجہہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہوگی. ينظرون من طرف خفی, قال الذين آمنوا, پہلے ایمان کہیں گے حسرت کے ساتھ, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. واقعہ یہ ہے کہ خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا اور برباد اور ناکام و خاسر و نامراد کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم ایک ایسے عذاب میں ہوں گے جو دائم ہے, قائم رہنے والا ہے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی ولی کوئی پشت پناہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے سوا. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ, اور جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں, ان کو ذرا آپ غور سے حقیقت میں اور سے توجہ کے ساتھ سنیے, اور یہ سمجھتے ہوئے پڑھیے کہ یہ اب آپ سے خطاب ہو رہا ہے. آپ کے سامنے آ چکا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو, یہ آپ کے اوپر فرض عائد ہوا. اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو, آگے بڑھو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے, سلمن دھن لگانے کے لیے. یہ سب کچھ سن کر وہیں کے وہیں جڑے رہ جانا, وہیں کے وہیں کھڑے رہ جانا. وہ جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اشتاقوا من الارض, کیا ہو گیا تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم الٹے زمین میں دھسے جاتے ہو. یہاں وہی بات ہے استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو, قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. من اللہ, اللہ کی طرف سے, ما لا مرد له, جس کا لوٹانے والا کوئی نہ ہو. ترتیب یوں ہوگی معنی کے اعتبار سے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے جس کا لوٹانے والا کوئی نہیں. ما لکم من ملجأ یومئذ, اس دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہ ہوگی. وما لکم من نکیر, اور اس دن تمہارے لیے نہ انکار کرنا ممکن ہوگا, نہ کوئی تمہارے بارے میں آ کر پوچھ سکے گا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. بھائی نارو نبی, اگر یہ احراز کرے پیٹ موڑ لے, سب کچھ سن کر اپنے ہی دھندوں میں مگن رہے. بھائی نارو فما صلاح علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا, آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. یہ تو ہر شخص کی اپنی استعداد ہے, اپنی اس کی صلاحیت ہے, اپنی اس کی عافیت ہے. اگر وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے. آپ کو زبردستی اس راستے پر لانے کا ہم نے اختیار نہیں دیا. بین عربو فما ارسلنا علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے آپ کے ذمے مگر صرف پہنچا دینا. وانا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا, اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فرحا بہا, تو اتنانے لگتا ہے. وہیں تو صرف ہم سیئت, اگر کوئی تکلیف آ جائے, کوئی برائی آ پڑے, بما قدمت ایدیہم, اور وہ بھی ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث, اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے, فإن الإنسان کفور, تو انسان بالکل ناشکرا پا جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اب آخری بات کہی جا رہی ہے صرف, جیسے کہ ہم سورہ عنکبوت میں دیکھ آئے تھے کہ فکر یہ ہوتا ہے کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا کریں گے, کیسے گاڑی چلے گی. اب اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اپنے لیے بھاگ دوڑ کر کے سمجھتے ہو کہ معاش تم پیدا کر رہے ہو, یہ تم دے رہے روزی. اس مغالطے میں تم اطلاع ہو کہ تم نے اپنی بھاگ دوڑ سے, اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے یہ فراہم کیا ہے, یہی دھوکا ہے. اس دھوکے کا پردہ چار کرنے کے لیے فرمایا, تم تو اتنے لاچار بے بس ہو, تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو بیٹا مل جائے, اللہ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیے یہاں للہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی سب بادشاہی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے ہاتھ میں. یخلقو ما یشاء, وہ پیدا فرماتا جو چاہتا ہے. یہاں بولے میں یشاءُ اناثاً, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہاں بولے میں یشاءُ الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانًا و اناثاً, یا ان کے جوڑے بنا دیتا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اور بعض گھرانوں میں تو یہ ایسا چلتا ہے آلٹرنیٹ, بیٹا بیٹی پھر بیٹا پھر بیٹی, اس طرح کا. اور جو باتیں ولم، اب آخری بات کہی جا رہی ہے پھر، جیسے کہ ہم سورہ عنکبوت میں دیکھ آئے تھے کہ فکر یہ ہوتا ہے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کریں گے، کیسے گاڑی چلے گی. اب اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اپنے لیے بھاگ دوڑ کر کے سمجھتے ہو کہ معاش تم پیدا کر رہے ہو، یہ تو ہم دے رہے ہیں روزی. اس مغالطے میں تم مبتلا ہو کہ تم نے اپنی بھاگ دوڑ سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے یہ فراہم کیا ہے، یہی دھوکا ہے. اس دھوکے کا پردہ چار کرنے کے لیے فرمایا تم تو اتنے لاچار اور بے بس ہو، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو بیٹا مل جائے، کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیے یہاں للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں. یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہاں بولے من یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یذوجہم ذکرانا واناثا، یا ان کے جوڑے بنا دیتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اور بعض گھرانوں میں تو یہ ایسا چلتا ہے آلٹرنیٹ، بیٹا بیٹی پھر بیٹا پھر بیٹی، اس طرح کا. اور جو سب جو ہم گکرا لمبائی آتا بھائی من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے کہ اس کی کوئی کھڑی نہیں. اللہ کا اختیار مطلق ہے. تو انسان کو دیکھیے مال اور اولاد دو چیزیں پسند ہیں نا، اولاد میں کتنے بے بس ہو تم. اسی طرح جان لو کہ دھوکا تمہاری نگاہوں کو لگا ہوا ہے کہ یہ تمہاری کمائی ہے جو تمہیں مل رہی ہے، تمہاری محنت سے تمہیں حاصل ہو رہا ہے. یہ بھی در حقیقت عطیہ خداوندی ہے. یہ بھی تم جس کو سمجھتے ہو اپنی ذہانت کا کرشمہ، وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور کچھ نہیں. انہ علیم القدیر، یقینا یہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. اس میں اقسام وحی بھی بیان ہوئی ہے، اور زیادہ واضح طور پر کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بندوں سے کس کس طور سے کلام فرماتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان میں اس بات کی تاب نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. دیکھیے عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ کلام نہیں کر سکتا کسی انسان سے، نہیں، انسان میں یہ ہمت نہیں ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن یہ کہ تحمل تم میں نہیں ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالتے ہیں، اگر وہ برداشت کر جائے تو سوچنا کہ تم بھی شاید ہمارا تحمل کر سکو ہمارے دیدار کا. تو تمہارے اندر یہ سکت نہیں ہے بحثیت بشر. اس لیے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو ہوگا وحی کے ذریعے سے، اور یہ وحی ہے براہ راست اللہ کی وحی، جس میں فرشتہ درمیان میں نہیں ہوتا. ابھی آ جائے گا آگے. دوسری وحی وہ ہے جس میں فرشتہ واسطہ بنتا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا اونٹ کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر ہوا، یا جیسے حضور سے شب معراج میں ہوا. یہ کلام ہے من وراء حجاب. او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنا کوئی ایلچی بھیج دیتا ہے، یہ تو دونوں براہ راست ہے اللہ کے کلام کی شکلیں، یا وہ اپنا کوئی ایلچی یعنی کسی فرشتے کو بھیجتا ہے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ پھر وہی کرتا ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. یہ اصل میں بہت علمی مضمون ہے، میں اس کی تفصیل میں سب نہیں جاؤں گا. مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحی الہی، اس میں انہوں نے کچھ بحث کی ہے، اگرچہ میرا احساس یہ ہے کہ وہ بھی کس طرح رہ گئی ہے، بحث مکمل نہیں ہو پائی ہے، لیکن بہرحال اس پر میں نے تفصیلی گفتگو صرف انہیں کی کتاب میں دیکھی. انہ علی الحکیم، وہ بہت بلند و بالا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کیا ہے آپ کے جانب ایک روح اپنے امر میں سے. اب یہ دیکھیے سورہ نحل سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ وحی بھی روح ہے، اس کا لانے والا بھی روح امین ہے، روح القدس ہے، اس کو ریسیو کرنے والی بھی روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں چیزیں در حقیقت کے ایک قبیل کی ایک لیول کی ہے، روح القدس، روح الامین. روح ہے یہ وحی، اور اس کو ریسیو کرنے والی روح محمدی ہے. یہ وحی محمد کے کانوں کے راستے سے نہیں آتی، یہ وحی محمد کی آنکھوں یا حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آئی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ براہ راست قلب محمدی پر وارد ہوئی اور نازل ہوئی. کزالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اب یہ کزالک کا تعلق جڑے گا, شروع میں دو مرتبہ آیا تھا کزالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. وکذالک اوحینا الیک ھذا القرآن لتنذر ام القرى ومن حولہ. اب یہاں فرمایا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی آپ کچھ نہ جانتے تھے کہ کیا ایمان ہوتا ہے کیا کتاب ہوتی ہے, آپ تو امی تھے, آپ کسی رسول کی امت میں پیدا نہیں ہوئے, کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی, لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا ہی نہیں, لہذا آپ کو کچھ پتا نہیں تھا شریعت کیا ہے, کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ ذرا لفظ ایسا ہے کہ جس پر علماء کو وضاحت کرنی پڑی ہے کہ حضور کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا دل کبھی بھی ایمان سے خالی تھا, ایمان تو تھا لیکن علماء نے اس کو اس طور سے بیان کیا کہ وہ مجمل ایمان تھا, اس کی تفاصیل حضور کے علم میں نہیں تھی, تفاصیل قرآن مجید ہی کے ذریعے سے حضور کے علم میں آئی, لیکن اجمالاً ایمان موجود تھا. میں اس کی تعبیر یوں کروں گا کہ پوٹینشیل ایمان تھا, ایک پوٹینشیلٹی جو ہے اس نے ایکچویلٹی کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے, جیسے کہ ایک آم کی گٹھلی میں آم کا درخت موجود ہے, وہ اسی میں سے نکلتا ہے نا, کہاں سے آتا, باہر سے تو نہیں آتا, باہر سے صرف پانی جاتا ہے اندر جو اس کی دو گٹھلی کو پھاڑتا ہے, پھر اس کے اندر غذا پہنچتی ہے, لیکن آم کا درخت پورا اس گٹھلی میں موجود تھا, تو وہ در حقیقت فطرت محمدی روح محمدی میں ایمان کامل موجود تھا, لیکن اس کے ایکسفولیشن اس کا ظہور جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ ہے در حقیقت اہم ترین بات جو آ رہی ہے کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ کون سا ہے, قرآن ہے. اقامت دین کے لیے پونجی چاہیے ایمان کی, ایمان کہاں سے ملے گا, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیکاروں میں. تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اسی طرح اے نبی ہم نے وحی کی آپ کے جانب ایک روح اپنے امر میں سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا کتاب ہوتی ہے کیا ایمان ہوتا ہے, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, ہم نے اس قرآن کو نور بنایا, نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور جبکہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا, آپ صاحب قرآن ہیں, بلکہ آپ مجسم قرآن بن چکے ہیں, آپ کے وجود میں رگو پہلے قرآن سراج کر چکا ہے, لہذا اب آپ راستہ دکھائیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمان میں ہے اور ہر اس شے کا جو زمین میں ہے. الا الى الله تسير الامور, آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ جائیں گے آخری فیصلے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آپ نے شاید میری بات یاد نہیں رکھی, میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں گے, مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے, پھر مجھے آج ایک صاحب کا یہ فارم بھی ملا, اس کو پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ کام واقعی تن کرنا ہے اور اس کی اہمیت ہے. یہ محمد شفیق صاحب ہیں, ایم اے ایل ایل بی, ان کا یہ فارم تھا, انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ انجمن تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے بارے میں ابھی تک معلومات ناکافی ہیں, اگرچہ ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کے خطبات پر مشتمل تھوڑا سا پڑھا لیکن ہنوز سیکھنا ہو. میری اور میرے جیسے دو تین اور دوست جو پہلی بار آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں, ان کی خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب بذات خود دوران ترجمہ ان تنظیموں پر روشنی ڈالتے کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ. ہمیں وقت کی کمی کا بھی احساس ہے لیکن ہمارے خیال میں عمل ایسا ممکن تھا, ہمارے خیال میں جو بات ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے بنتی ہے وہ لٹریچر میں نہیں, اور ضروری نہیں کہ ہر شخص لٹریچر پڑھے, امید ہے کہ آپ اپنے اگلے پروگرام میں خادم کو بھی یاد رکھیں گے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی احساس ہوتا تھا کہ آپ لوگ مختلف نام سن رہے ہیں, انہیا اللہ اسماء سمیت موہا, کبھی انجمن کبھی تنظیم کبھی بیعت, کبھی بیعت کا مسنون طریقہ کبھی بیعت کا فارم کبھی انجمن کا فارم, تو یہ ساری چیزیں کبھی تنظیم کا اجتماع. تو دیکھیے میں کچھ وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں بلا تسبیح کر رہا ہوں اس وقت خدا کے لیے, اس کو کہیں وہی جو ہے غلط معنی پہنانے والی بات اس کو اس سے اوپر نہ لے جائیے, تشریح کے طور پر کر رہا ہوں, تمثیل کے طور پر, کہ جیسے قرآن مجید میں ہم نے سورہ حج کے آخر میں پڑھا کہ قرآن مجید کی ایک دعوت ہے عمومی, ایک دعوت خصوصی, دعوت عمومی ہر فرد نوع بشر کو ہے، وہ ہے دعوت ایمان، مانو اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، قرآن کو. دعوت خصوصی ہے اہل ایمان کے لیے کہ اب ایمان کے تقاضے پورے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، قربانیاں دو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں محنت کرو. یہ کن سے کہا جائے گا؟ اہل ایمان، جو ایمان کے دعوے دار ہیں. جو ایمان ہی کا اقرار نہیں کرتے ان سے تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو. یہ دو جو باتیں ہمارے سامنے سورہ حج کے آخری رکوع میں آئیں، اسی کے حوالے سے دو باتیں عرض کر رہا ہوں. میری ایک دعوت عمومی ہے، ایک دعوت خصوصی ہے. میری دعوت عمومی کا مرکز و محور یہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ. اب یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، پڑھانا، سکھانا، سمجھانا، یہ ایک لیول کی چیزیں نہیں ہیں. کبھی آپ کو اعلیٰ علمی سطح پر سمجھانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ یہ استعداد ہر شخص میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے ذہانت. کسی کو اس میں ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ایک ہائیسٹ لیول پر ہے، علمی سطح پر. ایک ہے عوامی سطح پر، موعظہ حسنہ، واعظ اور نصیحت، قرآن کی بات سمجھ لو، لب لباب حاصل کر لو، لب لباب پہنچا لو. یہ پہلا کام ہے کہ جو کرنے کا ہے، اور اسی کے لیے میں نے انجمن خدام القرآن کھائی. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ویسے تو یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شغف عطا کر دیا تھا قرآن حکیم سے، میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں، اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں. پھر یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم و مفسر ہوں. میں تو کبھی بھی مجھ سے کہا جاتا ہے تفسیر لکھو، میں کہتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں. ایک صاحب نے، ایک پبلشر نے مجھ سے کہا کہ آپ ترجمہ کر دیجئے، اور میں اس کی بڑی قیمت آپ کو دینے کو تیار ہوں. انہوں نے سوچا کہ ایک شخص کا نام اچھل گیا ہے، اس کے نام سے ترجمہ ہوگا. جب میں نے لیت لال کیا تو انہوں نے کہا کہ دو چار ترجمے سامنے رکھ کے کر دیجیے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں اس کا اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا. تو یہ بات میری سمجھ لیجئے تاکہ میری پوزیشن آپ کے سامنے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک علم دین کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں اس کے بڑے بڑے ڈیمز موجود ہیں. یہ جس طرح کا آپ کا منگلہ ڈیم ہے اور جس طرح کا تلبیلا ڈیم ہے، علم بہت ہے لیکن ڈیم میں کھڑا ہوا پانی مفید نہیں ہوتا جب تک کہ ڈسٹریبیوشن چینل کے ذریعے سے وہ زمین تک نہ پہنچ جائے. نہروں میں سے ہو کر، راجباہوں میں سے ہو کر، نالیوں میں سے ہو کر زمین پر پہنچے گا تو برابر ہوگا. ڈیم میں کھڑا ہے کھڑا ہے، سمندر میں پڑا ہے پڑا ہے. اسی طریقے سے علماء کا علم اس دور میں بدقسمتی سے وہ ڈیم تو ہے لیکن وہ زمین تک پہنچ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، اس کے ذہن کی ساخت کچھ اور ہے، اس میں ان کی بات فٹ نہیں بیٹھتی، ان کی اصطلاحات اور ہے، ان کا وہ پسمندر تعلیم کا اور ہے. اسی اصطلاح میں وہ بات کریں گے جس اصطلاح سے یہ واقعی ہوئی. لہذا ایک کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی وہ صرف یہ ہے کہ میں لوگوں سے ان کی ذہن کے مطابق بات کر لیتا ہوں، ورنہ لیتا میں انہیں علماء سے. یہی شبیر احمد عثمانی صاحب کے حوالے ہیں، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن ہے، امام راضی کی تفسیر کبیر ہے. چار پانچ میرے زیادہ تفسیریں کے نہیں پڑھ سکتا، اتنا وقت نہیں ہے. تفسیریں تو بے شمار ہے، آپ اردو کی تفسیریں شمار کرنے بیٹھیے تو کم سے کم 40-50 بن جائیں گے. لیکن یہ کہ چند موٹی موٹی تفاسیر سے میں استفادہ کرتا ہوں. عربی تفاسیر تب تک بھی بات بہت مشکل ہے، ان تک میری رسائی نہیں ہے. لیکن یہ کہ تفسیر کبیر ہے، ابن کثیر ہے، ان کو میں سمجھ لیتا ہوں اور ان سے میں استفادہ کرتا ہوں. بات صرف پہنچانے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، کالج میں سے سائنس کے مختلف علوم کی انٹروڈکشن ہوئی ہے، لہذا میں اس کے حوالے سے بات ذہنوں تک پہنچا لیتا ہوں. اگر مجھے زوم کہنے، دعویٰ کہنے تو بس اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بہرحال اس کی صلاحیت جب پیدا ہوئی، میں نے اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میری زندگی میں 21واں برس شروع ہو چکا ہے کہ میری توانائیوں کا، میرے اوقات کا میکسیمم حصہ اس کتاب کی خدمت میں لکھا ہے. میں نے اسی کے لیے جو بھی اپنی بہترین توانائیاں وہ لگائی. یہ کام پہلے میں نے 7 برس لاہور میں کیا، 65 میں منتقل ہوا تھا اس کام کے لیے، فیصلہ کر کے 7 برس کیا کہ کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی انجمن نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی. میں پریکٹس بھی کر رہا تھا، احمد سے سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی، وہ پریکٹس بھی تھی اور نبزیں دیکھنا بھی تھا اور دوائیاں لکھنا بھی تھا اور ٹیکے لگانا بھی تھا اور درس قرآن بھی تھے لاہور میں. پھر میرا اپنا دارالاشاعت تھا، نشاط میں نے شروع کیا، اصلاحی صاحب کی تفسیر میں نے شائع کی. یہ سب جو ہے میں سنے تنہا میرا اپنا دارالاشاعت تھا. اللہ کے فضل سے 7 سال کے بعد 65 سے 72 تک 7 سال میں نے یہ کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھی دیے, آوان و انصار دیے, ہمدرد بن گئے, ہم خیال بن گئے, تو انجمن خدام القرآن میں نے پائی. یہ انجمن ہے, اس میں کمٹمنٹ اس کے سوا کچھ نہیں. کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جو تم کام کرنا چاہ رہے ہو قرآن کا, ہم بھی تمہارے ساتھ شرکت چاہتے ہیں. اس سے پھر میں نے قرآن اکیڈمی کا, قرآن اکیڈمی کا مقصد کیا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں ادنا درجے میں تو یہ ہے کہ اسی کام کو کرنے والے سینکڑوں نوجوان پیدا ہو جائیں. میں ادنا کہہ رہا ہوں, میں اپنے کام کو اعلیٰ نہیں کہہ رہا. یعنی قرآن کی تبلیغ, اسی لہج پر قرآن کے پیغام کا پہنچانا, اس انداز کو کرنے والا ایک آدمی کس طرح کچھ کرے گا, یہ کہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان تیار ہو جائے جو اس کام کو کرے. اور اس سے اعلیٰ تر مقصد اور کیا پیش نظر ہے کہ کچھ ذہین اور باصلاحیت نوجوان اپنی زندگیاں جو ہے کام کے لیے وقت کر دیں کمر کس میں, کہ وہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے. فلسفے کے میدان میں قرآن کا فلسفہ پیش کرنا ہوگا, سائیکالوجی کے میدان میں قرآن کی سائیکالوجی پیش کرنی ہوگی, اکنامکس کے میدان میں قرآن کی معاشیات کو پیش کرنا ہوگا, پولیٹیکل سائنس کے میدان میں قرآن مجید کا دیا ہوا سیاسی نظام پیش کرنا ہوگا. ہر شعبہ علم میں ہمیں قرآن مجید کی ہدایت کو عام کرنا ہے. یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ٹاپ لیول تک لوگ پہنچے اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کو آگے پہنچائے. یہ ہے اس کا اعلیٰ مقصد. اور ادنا مقصد وہ ہے کہ جس طرح میں درس لے رہا ہوں, بات پھیلا رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بارانی علاقے کے اندر بیج پھینک دیتا ہے آدمی اس امید میں کہ کوئی بیج کو اوپتی آئے گا, وہ پھوٹ آئے گا, بارش ہو جائے گی. باقی ایک ہوتا ہے جہاں آپ ہل چلاتے ہیں, تیار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں, سینچتے ہیں, یہ تو وہی ہوتا ہے جو آرٹیفیشل آپ کے ذرائع ہیں اریگیشن کے. باقی یہ کہ بارانی علاقے میں تو سب کی توقع ہوتی ہے بارش ہو گئی تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو نہیں ہوگا, چلو چلے پھینکو آؤ جا کر, وہ چلے جو ہے پھینکے جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ اس لحاظ سے میں قرآن مجید کا جو بھی کچھ اللہ نے مجھے کچھ فہم دیا اسے پھینک رہا ہوں معاشرے کے اندر, شاید کسی کے دل میں اتر جائے, کسی کے دل میں جا کر یہ بیج جو ہے جگہ پکڑ لے اور پھوٹ آئے اور پودا بن جائے. تو یہ کام کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ مجھے ہو گئے 20 برس اب اللہ کے فضل سے, اور پہلا کام یہی ہے میرا انجمن جو قائم ہوئی لاہور میں, مرکزی انجمن خدام القرآن. اس کے اور بہت سے کام ہیں لیکن اس کا اہم ترین کام ہے قرآن اکیڈمی. سنگ بنیاد ہم نے رکھا تھا 1976 میں, اب 10 سال ہو گئے اس میں, اللہ کے فضل سے اس کی اچھی بڑی عمارت بن گئی ہے اور وہاں کام شروع ہو رہا ہے. اب سمجھ لیجئے وہاں 3 کام ہم کر رہے ہیں, یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیں. ایک کام تو یہ ہے کہ مختلف علوم میں ایم اے ایم ایس سی کیے ہوئے لوگ ہم تن اپنی پوری زندگی کمٹ کر کے آ جائیں کہ ہمیں یہی کرنا ہے, ان کے لیے ہم نے ایک شعبہ کھولا ہے فیلوشپ اسکیم جس کو کہتے ہیں, رفاقت اسکیم قرآن اکیڈمی کی. ہم بھی ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ 17 گریڈ جو حکومت کا ہے کہ اگر وہ لیکچرر لگے تو انہیں وہ تنخواہ مل جائے گی, ہم بھی ان کے لیے وہ انتظام ضرور کریں. البتہ یہ ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ چھٹیوں وغیرہ میں اور اپنے اوقات وغیرہ میں حکومت کے نظام کے مطابق نہیں ہوں گے, ہمیں تن لگنا ہوگا. کم سے کم 8 گھنٹے روزانہ ان سے ہم محنت لیں گے اور ایک نظم کے اندر لیں گے. اور نمبر 2 یہ کہ کوئی اور کام وہ منفعت بخش نہیں کر سکیں گے. کوئی کتاب لکھیں گے تو کتاب انجمن کی ہوگی, اکیڈمی کی ہوگی, ان کی نہیں ہوگی, اس کی کوئی رائے نہیں, اس کی کوئی آمدنی, آمدنی ان کی صرف اور صرف وہ تنخواہ ہوگی جو اکیڈمی ان کو ملے گی. یہ ہے ہماری رفاقت کی. اس سے کم تر لیول پر ہم نے 2 سالہ کورس جو ہے وہ جاری کیا کہ کچھ لوگ جو ابھی پوری زندگی کا سودا کرنے کو تیار نہ ہو 2 سال نکال لیں, وہ آئے وہاں رہیں 1 سال میں ہم انہیں عربی کے لیول پڑھاتے ہیں کچھ, اور کچھ قرآن مجید کے مضامین سے ابتدائی انٹروڈکشن, دوسرے سال انہیں استاد شریف, کچھ فقہ کی کتاب, کچھ اصول فقہ, یہ ہم پڑھا دیتے ہیں تاکہ جو بنیاد ہے مختلف علوم دینیہ کی وہ قائم ہو جائے. اب اس پر ہے کہ ان کے اندر اگر صلاحیت ہوگی تو وہ آگے جو ہے اس کام کو جاری رکھیں گے, اگر صلاحیت ہوگی اور وہ ہماری رفاقت اسکیم میں آنا چاہیں گے تو ہم اس میں لے لیں گے, نہیں تو وہ جائیں گے اپنے اپنے پروفیشن میں, ڈاکٹری کریں, انجینئرنگ کریں, لیکن قرآن کی دعوت اس لحاظ پر عام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یہ کم سے کم اس درجے میں تو وہ اپنے معاشرے میں پھیل کر کام کر سکے. تیسرا کام ہم نے وہاں یہ شروع کیا, اس کا فیصلہ کیا ہے ابھی اسی سال شروع کرنا ہے, کہ ہم ایک کالج کا آغاز کر رہے ہیں وہاں جس میں ہم ایس ایس سی پاس طلبا کو لیں گے اور ان کو 3 سال میں بی اے کروائیں گے جو بھی ہماری یونیورسٹی ہے پنجاب کی اس کے تحت پرائیویٹلی, لیکن یہ 2 سال میں نہیں ہوگا, بی اے 3 سال میں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ ہم پورے قرآن کا ترجمہ اور عربی زبان یہ ایکسٹرا پڑھائیں گے ان کو, تاکہ جب وہ گریجویٹ ہو کر نکلے
تو جہاں انہوں نے پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس یا کوئی اور مضمون پڑھا ہو وہاں وہ دین کے ساتھ بھی ان کا جو علمی تعلق ہے وہ مستحکم طور پر قائم ہو جائے۔ یہ تین کام ہم لاہور میں اس اکیڈمی کے تحت کر رہے ہیں۔ تو جن حضرات کو بھی اس میں دلچسپی ہو، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا، وہ اسکالر اسکیم میں آنا چاہے تو مجھے درخواستیں دے دیں، ہم دیکھیں گے اپنے وسائل کے اعتبار سے کتنے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ دو سالہ اسکیم میں آنا چاہے تو ان میں بھی ہم کچھ مدائش دیتے ہیں، لیکن وہ وظائف اتنے ہی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو وہاں سپورٹ کر لے اور گھر والوں پر بوجھ نہ ہو، باقی یہ کہ گھر والوں کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، اس میں تو قربانی دینی پڑے گی۔ اور یہ کہ جو حضرات اس کالج میں آنا چاہیں، ایسے ایس ایس سی کر چکے ہوں، تو وہ بھی اپنی درخواستیں دے دیں۔ اور اس کے لیے ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا کہ بعض نوجوانوں سے اس طرح کی بات سامنے آئی ہے کہ دلی خواہش ہے شدید ان کے اندر، جذبہ بھی ہے، لیکن ان کے حالات ایسے ہیں کہ صرف اس وظیفے پر وہ گزارا نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے مزید کچھ رقم چاہیے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے، ہم نے لاہور میں کیا ہے پچھلے دو سالوں میں، کہ کچھ حضرات کے لیے کچھ اور ایسے اہل ثروت لوگوں کے ذریعے ہم نے کچھ مظائف جو ہے مقرر کروائے کہ وہ ان کو اس طرح کی مدد مل سکے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر سکے۔ تو یہ کام اگر آپ لوگ یہاں کرنا چاہیں، جو لوگ کو خود آگے بڑھیں تو ہماری اصل کال تو وہی ہوگی، لیکن جو لوگ خود نہیں آ سکتے، پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، تو وہ اگر کسی کے لیے 1000 روپے ماہانہ 1500 روپے ماہانہ کا کوئی وظیفہ دے سکے تو یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے اعلیٰ کام اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر بچوں کو سینکڑوں کو نکال دیں گے نازلہ قرآن پڑھا کر تو وہ بھی دین کا ایک کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کے ساتھ دین کا معاملہ جو ہے اس تحت کا اگر ہو جائے گا تو قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ اس سے کہیں بڑھ سکے۔ اس ضمن میں آخری بات اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا لاہور کا نظام ہے جس کے بارے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہی نظام اب ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی ہو۔ سنا کہ اب انجمن خدام القرآن سندھ کراچی یہ قائم ہو گئی ہے، اور اس کے کچھ لوگ یہاں پہ فاؤنڈر ممبرز بھی بن گئے، کچھ پرماننٹ ممبرز بن گئے، کچھ اس کے آرڈنری ممبرز بن گئے ہیں۔ کل اس کا پہلا اجلاس ہے، اجلاس عامہ، جنرل باڈی کا اجلاس، جس میں کہ مجلس منتظمہ کا اجلاس کا انتخاب ہوگا۔ یہ 56D بلاک لارڈ ناظم آباد اسلامک سینٹر کے قریب، سید صاحب جو یہاں روز آپ کے سامنے کچھ اعلانات کرتے ہیں ان کے مکان پر صبح 10:30 بجے اجتماع ہے، وہاں وہ مجلس منتظمہ کا انتخاب ہوگا۔ میں نے صرف آپ کے علم، وہاں تو وہی آئیں گے جو رکنیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ پہلا اجلاس ہے ہمارا، مختصر ہوگا، پھر یہ کہ آئندہ سال زیادہ پارٹیسپیشن کے ساتھ انتخابات ہوں گے، لیکن گاڑی ہم چلانا چاہتے ہیں تاکہ رجسٹریشن ہو جائے۔ تو ایک تو جن حضرات نے اس کی ممبر شپ اختیار کی ہے وہ یہ نوٹ کر لیں پھر یاد دہانی کے طور پر کہ وہ کل صبح ضرور وہاں پہنچ جائیں 10:30 بجے، اور ہم نے یہاں ٹکٹ جو ہے طے کروانی ہے، یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تاکہ لکھا ہوا پتہ بھول نہ جائیں آپ، وہ لکھا ہوا پتہ کچھ مزید ڈسکشن کے ساتھ اس کی ٹکٹ مل جائیں گی۔ اس انجمن میں اب آپ لوگ محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ میں نے جو کام لاہور میں کیا اس میں اگر 10 سال لگ گئے تھے، مجھے یہ توقع ہے کہ اگر کراچی میں کچھ لوگ باہمت اگر اس کام کے لیے کمر کس لیں تو وہ کام یہاں 3 سال کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ گاڑی چل پڑے کچھ نوجوانوں کی تربیت کا، یہاں سے لے کر لاہور ان کو جانا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اس کی ہمت کر لیں گے وہ اپنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پائیں گے، اور جتنی ہمت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ البتہ یہ کہ آپ لاہور کراچی میں بھی اس کا انتظام کریں کہ قرآن اکیڈمی قائم ہو، اور اس میں اسی لحاظ پر کورسز آپ طے بطے چلاتے رہیں تاکہ جتنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو یہیں پر ان کو کیٹر کیا جا سکے۔ یہ تو ہے میری اس کام کی دعوت عمومی والا حصہ۔ اب دعوت خصوصی کیا ہے؟ دعوت خصوصی وہ ہے جو آج سورہ سورہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مانتے ہو تو مجھے قائم کرو، اسلام کہتا ہے کہ میرا دامن تھاما ہے تو میرا بول بالا کرو، اللہ کہتا ہے مجھے اپنا رب مانا ہے تو میرا جھنڈا اونچا کرو، یہ تکون کلمۃ اللہ رویہ کبیر ہو تکبیرہ، میری تکبیر کرو، میری بڑائی کرو، میرا نظام قائم کرو جس سے میری بڑائی مسلم ہو۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ٹھیک ہے، اس سے انسان کو کیریئر کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جان کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نظام بدلنا جو ہے، اس لیے کہ نظام جو قائم ہوتا ہے، جو بھی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم قائم ہے، اس میں لوگوں کی مراعات ہیں، مفادات ہیں، اس نظام کو جب بدلا جاتا ہے تو مراعات جو ہے اس پر آ جاتی ہیں۔ زمینداریاں ہیں، جاگیرداریاں ہیں، بینک چل رہے ہیں، نوالوں کس کس طرح کے نظام چل رہے ہیں، جھوٹے سچے کاروبار چل رہے ہیں، ان اس پورے جڑ کو اکھاڑنا، اس کو اس طرف کو جڑ سے آسان کام نہیں۔ اس کے لیے چاہیے کچھ فدائین کی جماعت، کچھ فینیٹکس، کچھ لوگ کے جو واقعی جنونی ہو گئے ہوں، کچھ لوگ کے جنہیں دنیا کہے کہ یہ بے وقوف ہے، ان کی مت ماری گئی ہے. غرہ اولائے دینہم, ان کی تو مت مار دی ان کے دین میں. المؤمنون کما آمن السفہا, کیا ہم ان بے وقوفوں کے طریقے پر ایمان لائے؟ وہ لوگ جنہیں دنیا بے وقوف کہے, وہ لوگ جنہیں دنیا فینیٹک کہے, ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو دین قائم نہیں ہوگا. اس کے لیے نظام ہے تنظیم اسلامی, قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی دعویٰ نہیں ہے. چند مٹھی برساتی ابھی ہے, وہ بھی ان میں بھی بڑے کچے ہیں. پختہ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سے شاید پختگی ختم ہو گئی ہے, واللہ عالم. یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عہد پکا کرنے کے بعد بھی لوگ اس کو نبھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں کرنا ہے, اس کی جد و جہد جاری رکھنی ہے. ہو سکتا ہے جو آج کچا ثابت ہوا کل اللہ تعالیٰ اسے پختگی عطا فرما دے. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اس کے لیے جد و جہد ہے تنظیم اسلامی, اس کے لیے ہے بیعت جس کا کہ ذکر آپ سنتے رہے. وہ بیعت جو اصل میں تو آئے گی اب پرسوں انشاءاللہ, جب ہم پڑھیں گے, یعنی کل ہی شاید ہو جائے, جب ہم سورہ فتح پڑھیں گے تو وہ بیعت کا سارا نظام آپ کے سامنے آ جائے گا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. یہ جو بیعت ہے, یہ بیعت ہے اس بات کے لیے کہ جس کو مجھ پر اعتماد ہو, جو میرے فکر سے بحثیت مجموعی اتفاق کرے, جو میرے بارے میں ایک اعتماد اپنے دل میں محسوس کرے کہ یہ آدمی بہروپیہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ واقعتاً کرنا چاہتا ہے, جو کہہ رہا ہے واقعتاً ہی نیند وٹی سے. اگر آپ کو یہ اعتماد مجھ پر ہوتا ہو تو مجھ سے آپ بیعت کیجیے. وہ بیعت کے فارم جو ہے یہاں پہ تقسیم کیے گئے ہیں. یہ ہم نے مصنوع طریقہ اختیار کیا. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنکر والمکر وعلی حسرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ بھی اس بیعت فارم پر ہے جن لوگوں نے لیا ہے. یہ لوگ جو بیعت کر لیں گے, یہ تنظیم اسلامی کے ہمارے رفیق بنیں گے. اب ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, مل جل کر پختگی حاصل کرنی ہے, اپنے اندر وہ صلاحیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں وہ پیدا کرنی ہے, جو پری ریکوزٹس میں نے بتائے. یہ ہوں گے تو کار گاڑی آگے چلے گی, یہ نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. وہ ہمیں کام کرنا ہے, وہ تنظیم اسلامی کا کام ہے. اس کے لیے یہاں اعلان ہوتا رہا ہے. جو اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں, جنہوں نے وہ بیعت فارم پر دستخط کر کے دے دیے ہیں وہ نوٹ کر لیں. جو لوگ لینا چاہیں, کچھ لوگوں کو ڈسکریج کیا گیا ہے ہماری طرف سے خاص طور پر ان دنوں میں کہ بھائی ذرا سوچ لو سمجھ لو, جذبات میں نہ ہو. یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک حد تک رہنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبہ ابھرا اور اس وقت اگر آپ نے وہ جو نیک ہے وائل دی سن شائن والا معاملہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے جذبہ قد پڑ جائے. اگر آپ کے دلوں میں امنگ پیدا ہوئی ہو تو وہ فارم بھی آپ لے سکتے ہیں. جو حضرات تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہے وہ نوٹ کر لیں کہ پرسوں ہفتے کے روز عصر کی نماز انہیں پڑھنی ہوگی مسجد جو ہے اسلامک سینٹر کے, اس کے قریب ہمارے رفیق ہیں طارق امین صاحب, ان کے مکان کا پتہ بھی چیکوں کی شکل میں یہاں موجود ہے, تو آپ ان سے لے لیجیے گا تاکہ جو حضرات اس میں آنا چاہے مسجد میں پہنچ جائے تو مسجد میں آ جائیں گے, ساتھ چلے جائیں گے, ورنہ اگر کوئی دو چار منٹ کے آگے پیچھے کی دیر ہو جائے تو وہ سٹ ان کے پاس ہو تاکہ اس مکان پہ پہنچ جائے, تو اس وقت وہ بیعت ہو جائے گی اور ان سے تعارف بھی ہو جائے گا تاکہ وہ ہمارے قافلے کے اندر شرکت فرما لے. یہ ہے کل پروگرام. اب اس سے زیادہ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. یہ ساری دعوت جو ہے جو آئی ہے قرآن کے سامنے, یہ سب اگر تو ہم نے صرف دماغ میں رکھی ہے تب تو بات اور ہے, اور اگر ارادہ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا تو میں نے جو بھی میرے سامنے ہے یہ دو باتیں سامنے آپ کے رکھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی آپ کا دل کھول دے اور جس کے لیے بھی آپ کو توفیق عطا فرما دے. ہمارے لیے تو, میرے لیے خاص طور پر میں عرض کر دوں, کوئی صرف دعا کرتا ہے وہ بھی میرا موقف ہے. کوئی میرے لیے اللہ سے دعا کرے ہدایت کی, استقامت کی, اللہ اس کو توفیق دے کے جمع رہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے کہ کہیں ادھر ادھر کو غلط روپ پر نہ مڑ جائے, اس کی رہنمائی کریں گے, دعا آپ کریں گے تو آپ میرے محسن ہیں, وہ بھی آپ میرے ساتھی ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اگر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد واقعتاً کرنی ہے تو کچھ ساتھی ایسے چاہیے جو دست و بازو بنے, اور پھر وہ اس طریقے سے مربوط اور منظم ہو کہ جس کو میں بھی سمجھ سکوں کہ ہاں میرے پاس اتنی قوت ہے کہ میں کوئی اگلا اقدام کر سکتا ہوں یا نہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے ساتھی ہیں. تو میرے لیے جو حضرات دور رہ کر دعا کریں گے وہ بھی موقع, لیکن مجھے ضرورت ہے من انصاری الی اللہ, کون ہے میرے مددگار اللہ کی اسلام میں. وہ لوگ آگے آئے بڑھے, ایک قافلے کی شکل اختیار کرے, اللہ کو منظور ہوگا تو ہم کچھ کر سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.